الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے اور ایک وقت آیا کہ آپ نے وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم نے دو دعائیں کی. ایک دعا کا تعلق رزق سے ہے، روزی سے ہے، اس دعا کا تعلق مادیت سے ہے، جسم سے ہے، اور دوسری دعا کی جس کا تعلق انسان کے قلب اور روح سے ہے. گویا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد دونوں دعائیں کی ہیں. ایک وہ دعا جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، جسم کی بقا سے ہے، جسم کی پرورش سے ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ یہاں والوں کو بہترین فروٹ اور بہترین روزی عطا کرنا. گویا پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی روزی سے متعلق ہے اور دوسری دعا روح اور جسم سے متعلق ہے، روح اور دل سے متعلق ہے. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب، اے اللہ آپ ان میں ایک رسول کو بھیجئے گا، رسول کا کام ہوگا کہ اللہ آپ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کی کتاب کو پڑھائیں گے. گویا تلاوت بھی کریں گے اور تعلیم قرآن کا کام بھی کریں گے. تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ روح اور دل سے متعلق تھی. اب یہاں غور کریں کہ یہی دعا جب قبول ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی دعا جو ظاہر فرمائی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کی کہ پیارے آقا حضرت ابراہیم کی دعا کے مظہر بن گئے. یعنی اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے جو دعا کی ہے یہ دعا کن پر ظاہر ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور سنیے، حضرت ابراہیم نے روحانی دعا کی جس کا تعلق انسان کی روح سے ہے، جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. یعلم علیہم الکتاب، کہ کتاب کی تعلیم کریں گے. آگے ایک جگہ پہ ہے یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں گے. تو تزکیہ یعنی ان کے قلب کی پاکی اور صفائی اور تعلیم قرآن کا کام کریں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو مدارس کا نظام ہے، جو مکاتب کا نظام ہے، یہ مدارس اور مکاتب کا جو نظام ہے، اس کا سرہ، اس کا سلسلہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، اگر ان تعلیم کا نظام اگر صفہ سے ملتا ہے، تو وہی اس تعلیمی نظام حضرت ابراہیم سے بھی ملتا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسے نبی کو بھیجئے جو تعلیم کتاب کا کام کریں، تو جب تعلیم ہوگی تو وہاں کوئی معلم ہوگا، اور جب معلم ہوگا تو کوئی متعلم ہوگا، پڑھانے والا کوئی ہوگا تو پڑھنے والا بھی کوئی ہوگا. تو تعلیم کے روشنی میں کوئی معلم بھی ہوگا تو متعلم بھی ہوگا، اور جب متعلم اور معلم دونوں ہوں گے تو کتاب بھی ہوگی، اور جب یہ تینوں ہوں گے تو پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی عمارت بھی ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا جو تعلیمی نظام مدرسوں کا ہے، یہ تعلیمی نظام کا جو سرہ ہے، اس کی جو لنک ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے، یہ اصحاب صفہ سے ملتی ہے، اور آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر اللہ نے اس امت کو دو نعمتیں دی. ایک نعمت کتاب اللہ کی شکل میں، ایک نعمت کتاب اللہ کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں، اور ایک نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت میں. تمہید کے طور پہ، بیک گراؤنڈ کے طور پر ان دونوں نعمتوں کے بارے میں تھوڑا سمجھیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے کس انداز میں قبول فرمائی، کہ اللہ نے اس امت کو کون سی کتاب دی ہے. اس سے پہلے آسمان کی جو بھی کتاب نازل ہوئی، وہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جو کتابیں اللہ نے حکم دیا توریت کے بارے میں، زبور کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، صحیفوں کے بارے میں، تو اللہ کا حکم آیا عرش کے اوپر، وہ کتابیں خود بخود لکھ گئی، اور لکھا ہوا صحیفہ اور لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نیچے آ گئی. یہ پہلی آسمانی کتابوں کا حال تھا. لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس انداز میں قبول فرمائی کہ قرآن کریم اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، بلکہ اللہ نے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، وہ آیتیں اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے. اللہ کی جو ذات ہے، وہ ذات چاہے جیسی بھی ہو، اللہ کی ذات نورانی ہے. اس نورانی ذات سے قرآن کی آیتیں، 6600 آیتیں، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا، دنیا میں جو کچھ ہے، چاہے خانہ کعبہ کیوں نہ ہو، چاہے انبیاء کرام کی روح کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی نہیں ہے. کوئی بھی چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے امر اور اللہ کے اشارے سے تمام چیزیں تیار ہوئی ہیں. صرف اور صرف پوری کائنات میں، عرش سے لے کر فرش تک، جنت سے لے کر جہنم تک، جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کے اشارے اور اللہ کے امر پر ہیں. صرف اور صرف قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا قرآن ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ نورانی ہے, تو نورانی ذات سے جو چیز نکلے گی وہ سراسر وہ بھی نور ہی نور ہوگی. گویا اللہ نے آدم علیہ حضرت ابراہیم کی دعا پر اس امت کو وہ کلام دیا, اس امت کو وہ قرآن دیا, جس قرآن کا ایک ایک حرف اللہ نے نورانی بنا کر عطا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی ذات سے پورا قرآن نکلا, وہ قرآن لوح محفوظ میں جا کر محفوظ ہو گیا. پھر وہاں سے قرآن نکلا تو سمائے دنیا جو آسمان نظر آتا ہے وہاں ایک اور بھی مکان ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں. اس بیت معمور پر اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا. یہ اللہ کی طرف سے آسمانی حفاظت کا انتظام ہوا. اس کے بعد پھر اللہ کو جب یہ قرآن زمین پہ اتارنا ہوا, زمین پہ اتارنا ہوا تو اللہ نے اس قرآن کو سب سے پہلے ایسے دل پہ اتارا, ایسے دل پہ اتارا جس دل کو اس سے پہلے کئی دفعہ چیر کر زمزم سے دھویا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو, آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے بار بار دھویا گیا. گویا اللہ نے زمین پر اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے ایسے قلب کو منتخب کیا جو قلب بار بار پاکیزہ بنایا گیا, بار بار اسے صاف ستھرا کیا گیا. پھر اس کے بعد پیارے نبی کے قلب سے, آپ کے دل سے ایسے دلوں میں قرآن پہنچایا گیا, آپ کے دل سے اور آپ کی زبان کے واسطے سے اللہ نے قرآن ایسے لوگوں کو پہنچایا کہ جن کا دل نبی کی آنکھوں سے پاک و صاف ہو گیا تھا. صحابہ کرام کے دل نبی کی صحبت سے, آپ کی نگاہ نبوت سے, آپ کی نگاہ رسالت سے صحابہ کرام کے دل پاک ہو گئے تھے. ایسا قرآن اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. میرے دوستو, یہی قرآن جو اللہ نے ہمیں دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے, اگر اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی تلاوت تو اپنی جگہ پر, کوئی انسان اگر قرآن کا ادب و احترام اگر کرتا ہے, ادب و احترام اگر کرتا ہے قرآن کریم کا, تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ ادب و احترام کتنا پسند آتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, بادشاہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا, اندھیری رات تھی, کسی مکان میں اس کو ٹھہرنے کا موقع ملا. جب وہ بستر پہ لیٹا تو اس نے دیکھا کہ سامنے تاکچہ ہے, اس تاکچے میں قرآن کے کچھ ورق رکھے ہوئے ہیں. اس نے خیال کیا کہ جس طرف میرے پاؤں ہیں اسی طرف تاک ہے اور تاک میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے. اس نے سوچا کہ پاؤں کی طرف قرآن ہوگا, تو اس نے ورق کو اٹھایا اور باہر کی طرف جا کر رکھ دیا اور پھر بستر پر آ کر سو گیا. اللہ اکبر. پھر خیال آیا کہ اپنے آرام کے لیے, اپنے سونے کے لیے تم نے قرآنی حصے کو باہر پہنچا دیا. وہ بندہ پھر اٹھا اور قرآن کو لا کے اندر رکھا اور ٹھنڈی رات میں باہر بیٹھا بیٹھا اس نے وقت گزار دیا. یہ ایک رات, ایک موقع پر قرآن کے ادب کا معاملہ تھا, قرآن کے ادب کا معاملہ تھا. جب وہی محمود کا انتقال ہوا, کسی نے خواب دیکھا, پوچھا کس بنیاد پہ تیری مغفرت ہوئی, تو بادشاہ نے کہا میری روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. تو اللہ نے کہا وہ رات جو تم نے قرآن کا ادب کیا تھا اسی ادب پر میں نے تیری مغفرت کر دی تھی. جس پیارے اللہ کو اپنے کلام کا ادب اتنا پسند ہوگا اس قرآن کریم کی اگر کوئی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت کو اس کی تلاوت کتنی پسند آئے گی۔ میرے دوستو، آپ نے کبھی اندازہ لگایا اللہ کو اپنا قرآن کتنا پسند ہے؟ آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ کہ ہر 200 سال، 250 سال، 300 سال میں لینگویج بدل جاتی ہے، ہر 250 سال، 300 سال میں لینگویج بدلتی ہے، زبان بدلتی ہے۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس 1400 سال پہلے میں جو زبان تھی، سریانی زبان چلتی تھی، عبرانی زبان چلتی تھی، قبطی زبان چلتی تھی، وہ ساری زبانیں ختم ہو گئی، وہ ساری زبانیں ختم ہو گئی، مگر قرآن کی زبان 1400 سال سے باقی ہے، اسی شان کے ساتھ باقی ہے، اسی انداز سے باقی ہے جس انداز میں قرآن کی زبان 1400 سال پہلے تھی، آج بھی وہی زبان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی زبان کو بھی محفوظ رکھا، اللہ نے قرآن کے حروف کو بھی محفوظ رکھا، اللہ نے قرآن کی ادا جو ہے، پڑھنے کی جو ادا ہے، وہ ادا بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ہم اور آپ قاریوں سے جو ادائیں سنتے ہیں، بہترین ادائیں سنتے ہیں، یہ ادا آج کی نہیں ہے، یہ آج قاریوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کی جو ادائیں ہیں، یہ ادائیں بھی 1400 سال پہلے سے آ رہی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنا بہترین قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ یہی قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مظہر ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آزمائشی دور سے گزرنا پڑا، آزمائشی دور، آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اور اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب، ان کو بھی آزمائشی دور سے گزرنا پڑا۔ اور آپ کے جو والد ماجد ہیں عبداللہ، خواجہ عبداللہ، ان کو بھی آزمائشی دور سے گزرنا پڑا۔ حضرت آمنہ آپ کی امی ہیں، ان کو بھی آزمائشی دور سے گزرنا پڑا کہ بالکل چند ہی مہینوں کے بعد بیوہ ہو گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آزمائشی دور سے گزارا گیا۔ ماں کے شکم میں ہے تو والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہیں تو والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ گویا جن کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ نے وہ دعا تو ظاہر فرمائی، مگر دعا ظاہر ہوتے ہوتے اللہ نے ہمیشہ آپ کو بے سہارا بنایا ہے، ہمیشہ اللہ نے بے سہارا رکھا۔ یہاں ایک نقطہ کا اشارہ ملتا ہے کہ حالات سے گزرنا، بے سہارا رہنا، یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ بے سہارا ہو جانا، نیست و نابود اور ختم ہو جانے کی پہچان نہیں ہے۔ دیکھو اپنے نبی کو کس طرح بے سہارا ہیں، ماں کے پیٹ میں ہے تو باپ کا سہارا اٹھ گیا، ابھی 6 سال کے ہیں تو ماں کا سہارا اٹھ گیا، تھوڑا بڑے ہوئے تو دادا کا سہارا ختم ہو گیا، اور اس سے اور بڑھے تو خواجہ ابو طالب کا سہارا اٹھ گیا۔ جو نبی بے سہارا ہے، مگر بے سہارا ہو کر بھی وہ بے سہاروں کا سہارا بنا ہے۔ تم بھی اگر اس نبی کی امت ہو، اگر تم بے سہارا ہوتے ہو مگر نبی کے فرمان پہ چلتے ہو، تم نام و نشان تمہارا ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریب گھر میں رہے، غربت کدے میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش شاہی محل میں ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا رہنا سہنا شاہی محل میں ہوتا ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رہنا سہنا ایک جھوپڑی میں ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ اللہ قادر تھا اس بات پر کہ آپ کو بھی شاہی محل میں اللہ آپ کی پرورش کراتا, مگر اللہ رب العزت نے آپ کو غربت کا دہ میں ایک غریب گھر میں اللہ نے آپ کو پرورش کا موقع دیا, اشارہ کر دیا ہے عزت کے لیے, بلندی کے لیے, عزت کے لیے, بلندی کے لیے, دشمنوں سے حفاظت کے لیے شاہی محل کا ہونا ضروری نہیں ہے, تم جھوپڑی میں رہ کر بھی حفاظت کے ساتھ رہ سکتے ہو. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ایک عجیب سی ایک عبرت ملتی ہے. بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں 666 آیتیں نازل فرمائی, ہر آیت کو اللہ نے معجزہ بنایا ہے, ہر آیت کو اللہ نے معجزہ بنایا ہے. اور کہتے ہیں جس اللہ نے اپنے کلام کی ہر آیت کو معجزہ بنایا ہے, اپنے نبی کے ہر انگ کو اللہ نے معجزہ بنا لیا ہے. انگلی سے اشارہ ہوا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, یہ انگلی کا معجزہ ہے. آپ نے اپنے تھوک مبارک کو پانی میں رکھا تو پانی کھارا پانی میٹھا ہو گیا, اللہ نے آپ کے لعاب کو معجزہ بنا دیا ہے. اللہ اکبر, آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک موقع پر کنکری اٹھا کر دشمنوں کو پھینکا تو اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى, اے میرے حبیب یہ کنکری جو پھینکا ہے آپ نے, یہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا ہے. گویا پروردگار نے ایسا نبی بنایا یا ایسا نبی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا کہ جس نبی کا ہر عضو اور جس نبی کا ہر انگ اللہ نے معجزہ بنا دیا ہے. گویا قرآن کی ہر آیت بھی معجزہ ہے اور نبی کے جسم کا ہر حصہ بھی اللہ نے معجزہ بنا دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی تو پھر دوسری طرف دیکھیں کہ ایک طرف اللہ نے اپنی محبت کا معیار اور اپنی محبت کی پہچان کہا کہ میرے نبی کی اتباع کرو, میری محبت کی پہچان یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو, اور دوسری طرف اللہ نے کہا تم لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھتے رہو, میرا لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھتے رہو, صبح سے شام تک تم کلمہ پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, مگر تم نے ایک مرتبہ بھی میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا, تیرا سارا پڑھا ہوا کلمہ بیکار, تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. اللہ اکبر, ذات خدا کا انکار نہیں, اللہ کی بات کا مذاق نہیں, قرآن سینے سے لگائے ہوا ہے, زبان پہ کلمہ ہی کلمہ ہے, مگر صبح سے لے کر شام تک کلمہ پڑھتا رہا, مگر پیارے نبی کے ایک سنت کا اس نے مذاق اڑا دیا. کہتے ہیں ایک مذاق تم نے نبی کی سنت کا اڑایا ہے, تیرا ایمان اب رد ہو گیا, تو ہمارے یہاں مومنوں سے خارج ہو گیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس پیارے اللہ کی نگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ عظمت ہے. اسی عظمت کو پہاڑ نے بھی دیکھا, اسی عظمت کو چاند اور سورج نے بھی دیکھا, اسی عظمت کو جانور نے بھی دیکھا, اسی عظمت کو زمین نے بھی دیکھا, اسی عظمت کو ہواؤں نے بھی دیکھا, ستاروں نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام کے تمام آپ کی عظمتوں کے سامنے ہمیشہ جھکے رہتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ درخت نے گواہی دی تھی, یہی تو وجہ ہے جانور نے گواہی دی تھی, یہی تو وجہ ہے کنکر نے گواہی دی تھی. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ ان تمام کے درمیان بے پناہ عظمت ہی عظمت تھی. میرے دوستو, یہ قرآن اور قرآن کے بعد یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسی لیے ہے تاکہ قرآن سے ہم کو بے پناہ محبت ہو جائے, قرآن سے بے پناہ محبت ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہماری زندگی میں آ جائے. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ دی ہے, لن تزلوا ما تمسکتم, جب تک کہ تم مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے, کبھی تم گمراہ نہ ہوگے, کبھی تم راہ ہدایت سے بھٹکو گے نہیں جب تک کہ دونوں کو تم مضبوطی سے نہ پکڑے رہو. آج ضرور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کریم کو ذرا مضبوطی سے پکڑیں, تلاوت پابندی سے کریں, اپنے گھروں میں تلاوت اونچی آواز سے کریں تاکہ اونچی آواز کی تلاوت کی برکت ہمارے گھروں تک پہنچے اور گھروں کی آفتیں مصیبتیں دور ہوں. اور دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں. حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات سناؤں آپ کو کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی اللہ والے آئے. جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی کرامت دکھائی اور ایسی کرامت دکھائی کہ زمین ہلنے لگی, زمین ہلنے لگی, ایسی کرامت دکھائی. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے, خادم سے کہا کہ مسواک لاؤ. وہ مسواک لے کر آئے, انہوں نے مسواک آہستے سے زمین پہ رکھا تو زمین تھم گئی, رک گئی, اب ان کی کرامت ختم ہو گئی. اس کے بعد مجدد الف ثانی نے فرمایا یہ مسواک اگر میں سامنے کی قبرستان میں پھینک دوں اور میں اپنے اللہ سے کہوں کہ اللہ تیری عزت کی قسم, اللہ تیری عزت کی قسم کہ اس مسواک کی برکت سے, سنت کی برکت سے مردوں کو زندہ کر دے, تو مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا, مگر ان مردوں کا زندہ ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مسواک کو پابندی سے کرنا یہ مومن کے لیے کمال کی بات ہے. مردوں کو زندہ کرنا کمال کی بات نہیں, مسواک پابندی سے کرنا یہ کمال کی بات ہے. اس کے آگے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سارے علوم عطا فرمائے, سارے علوم اللہ نے مجھے عطا فرمائے. پھر اس کے بعد صوفیہ اولیاء, صوفیہ کے جو علوم تھے وہ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیے. پھر اس کے بعد چاروں سلسلے کا جو سبق ہے وہ چاروں سلسلے کا سبق میں نے پڑھا, اور پھر چاروں سلسلے کے سبق پر میں نے مجاہدہ کیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانی ایسی دولت عطا فرمائی ہے اور میرے دل کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ میں کسی سے بیان نہیں کر سکتا. ایسی دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی, ایسی نورانیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی, مگر ان تمام کو میں ایک طرف رکھتا ہوں اور میری ایک ہی تمنا ہے, ایک ہی تمنا ہے, اے میرے اللہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا اور سنت پہ زندہ رکھنا اور سنت کے ساتھ ہی مجھے موت دینا. مجدد الف ثانی کہتے ہیں میری یہ وہ دعا ہے کہ اے اللہ سنت پر عمل کی توفیق دینا, سنت کے ساتھ زندہ رکھنا, اور اے اللہ سنت پر ہی مجھے موت دینا. یہ میری ایسی دعا ہے کہ میری اس دعا پر جو بھی آمین کہے گا مجھے امید ہے کہ آمین کہنے والے کی بھی اللہ مغفرت کر دیں گے. اندازہ لگائیں کہ ان حضرات کی نگاہوں میں سنت کی اہمیت کتنی زیادہ تھی کہ جو میری سنت والی دعا پر آمین کہے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے. میرے دوستو, آج دنیا میں دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں, ایک نبی کا طریقہ, ایک غیروں کا طریقہ. ہمیں کسی نہ کسی طرح سے رات و دن تو گزارنا ہی ہے, ہمیں سونا بھی ہے ہی, اٹھنا کھانا پینا بھی ہے ہی, تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنے سونے کو, اپنے اٹھنے کو, اپنے جاگنے کو, اپنے گھر سے باہر نکلنے کو, بائک چلانے کو, اپنے کاروبار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کر لیں گے تو ایک ایک سنت پر عمل کرنے کا ہمیں آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور ایک ایک سنت کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی. یاد رکھیے, جب تک ہمارے اس ملک میں قرآن کریم پر ہم عمل کرتے رہیں گے اور سنتوں کو بڑی عظمت کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فتنے اور بہت سارے فساد سے ہم بچ جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہے سنت پہ عمل کرنا جو اہم بات ہے, ایک ہے سنت پہ عمل کرنا اور ایک ہے سنت کو ہلکا سمجھنا. عمل نہ کرنا اتنا جرم نہیں ہے, عمل نہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے, جتنا عمل کو ہلکا سمجھنا، اجی سنت ہی تو ہے، اجی نبی کا طریقہ ہی تو ہے، اجی قرآن و حدیث میں تو ہی ہے، یہ ہلکا سمجھنا سنت کو، یہ بڑے خطرے کی بات، بڑے خطرے کی بات ہے. اس سے انسان نور سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے انسان دین سے دور چلا جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے اندر سے سنت کو ہلکا نہ سمجھیے. یہ سمجھیے کہ جو سنت ہے وہی اہم ہے، وہی بہتر ہے. میں جو چل رہا ہوں دنیا کے رسم رواج پہ چل رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن جو اصل ہے وہ پیارے نبی کی سنت ہے. جو لباس ہے وہی اصل مسنون ہے، کھانے پینے کا جو بیٹھ کے نیچے طریقہ ہے وہی اصل ہے. اسی کو ہم بہتر سمجھیں اور ہم کسی دنیا کے رسم رواج کو بہتر نہ سمجھیں. ورنہ یاد رکھیں گے کہ انسان اگر کسی چیز کو، دنیا کی چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پابندی سے پکڑنا آج کے دور میں نہایت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ہمیں رسم و رواج نہیں بلکہ گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے، پوری دنیا رسم و رواج نہیں بلکہ گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے. تو آخر ہمیں تو سنت کی طرف چلنا چاہیے. تم چلو پوائزن کی طرف، رسم رواج کی طرف، گناہوں کی طرف، مگر ایمان والے چلیں گے سنتوں کی طرف تو انشاءاللہ یہ سنتوں کا نور اور سنتوں کا کی برکتیں ظاہر ہوتی رہیں گی. ورنہ بڑے خطرے کی بات سناتا ہوں کہ جب انسان کے دل میں سنت کی اہمیت گھٹ جاتی ہے اور ہلکا سمجھتا ہے تو اس کی بڑی عجیب نحوست ہوتی ہے. زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو پوچھا کیا بات ہے، کون سا گناہ ہے؟ تو رونے لگا، وہ بہت رویا بہت رویا کہ میں آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو پوچھا کس بنیاد پہ توبہ کرو گے، کیا توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیا توبہ کروں. تو زین الدین عراقی نے بہت ضد کیا تو اس نوجوان بچے نے کہا کہ میں غریب گھر کا لڑکا تھا، میرا کام یہ ہوا کہ دور علاقے میں میں قبرستان میں جاتا تھا اور رات میں میں قبر کھودتا تھا اور قبر کھود کر مردوں سے مردوں کے کفن کو چوری کرتا تھا، میں مردوں کے کفن کو نکالتا تھا اور بعد میں صاف ستھرا کر کے دوسرے علاقے میں اس کو بیچتا تھا. یہ میرا بڑا خطرناک جرم تھا، بہت خطرناک میرا گناہ تھا کہ میں کفن چور تھا. انہوں نے اس کو توبہ کرا دیا. توبہ کرانے کے بعد پوچھا کہ اچھا، رات کے اندھیرے میں قبرستان جانا اور قبر کو کھودنا یہ بڑے جگر کی بات، بڑے ہمت کی بات، بتاؤ تم نے کوئی اہم، کوئی بہت خطرناک واقعہ دیکھا، کوئی خطرناک بات تم نے دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے خطرناک بات دیکھی. پوچھا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ پچھم کی طرف کر دیتے ہیں، اس کی پیٹ پورب کی طرف ہوتی ہے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کے چہروں کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کے چہرے کو قبر میں دیکھا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ گردن مڑی ہوئی ہے اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں بلکہ پورب کی طرف ہے اور بالکل اپوزٹ سائڈ، اس کے گردن کو موڑ کر کسی نے چہرے کو اپوزٹ سائڈ کر دیا ہے. تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ چہرہ تو ادھر پھیرا گیا تھا، ادھر کیسے ہو گیا؟ تو زین الدین عراقی کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ امام اوزائی نے فرمایا تھا کہ جو لوگ نبی کی سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، جو لوگ نبی کی سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، جب قیامت میں جاتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں تو اللہ کو اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے اللہ کو بھی پسند نہیں آتا. اس لیے فرشتہ اس کے چہرے کو موڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو، آج کے رسم بھرے ماحول میں ہم دنیا کی رسم و رواج کو بہتر سمجھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کم تر سمجھیں، یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ اس لیے دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو قرآن مقدس دیا ہے، اس قرآن مقدس کی تلاوت اس کو لازم کریں۔ اپنے گھروں سے آفت، مصیبت، بے برکتی کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں تھوڑی اونچی آواز سے آپ تھوڑی بھی تلاوت ضرور کریں۔ یہاں تک میں کہوں گا کہ اگر آپ پورا پارا گھر میں نہیں پڑھ سکتے، یاسین سے مکمل نہیں پڑھ سکتے، آپ کے جانے کا وقت اگر ہو گیا تو کم سے کم کوئی بھی ایک سورہ، کوئی بھی سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص ایک دو دفعہ بلند آواز سے اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کے گھر میں قرآن کی آواز اور تلاوت کی آواز آپ کے در و دیوار سے ٹکرائے اور باہر کی ظلمت کے بجائے نورانیت آپ کے گھر میں آئے۔ اور دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں اپنی زندگی میں اپنے سنتوں کو بڑھائیے اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور تیسری بات جو کہنا ہے، جو اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آج جس طرح سے دنیا پریشان ہے، اس کا ایک بڑا علاج اپنی زبان سے استغفار کرنا ہے۔ اپنی زبان سے خوب استغفار کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے آپ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے لیے اور امت کے لیے استغفار کرتے جائیں۔ ناممکن ہے کہ اس استغفار کی برکت ظاہر نہ ہو، یقیناً استغفار کی برکت ظاہر ہوگی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے وہ امام گزرے ہیں۔ ان کا بڑے عجیب معاملہ گزرا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، ان کو کہیں اور جانا تھا تو راستے میں کچھ پرابلم ہوا، پریشانی ہوئی اور رات ہو گئی تو کسی گاؤں میں ٹھہر گئے۔ زمانے کے بڑے محدث تھے مگر گاؤں والے ان کو جانتے نہ تھے، تو گاؤں میں وہ ٹھہر گئے۔ جیسے وہ ٹھہرے، رات ہو گئی تو مسجد میں ٹھہرنا چاہا تو مسجد کے خادم نے منع کر دیا کہ آپ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اب بیچارے مسافر تھے، مسجد میں آپ نہیں ٹھہر سکتے، تو کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مسجد کے اوٹلے پر سو جاؤں گا رات میں۔ تو مسجد کے خادم نے کہا کہ اوٹلے پر بھی آپ نہیں ٹھہر سکتے۔ تو محلے کا ایک نوجوان لڑکا دیکھ رہا تھا تو وہ آیا اور کہا کہ مسافر میرے ساتھ چلو، اے مسافر میرے ساتھ چلو۔ تو اپنے گھر لے گیا، کھانا تیار کیا، بستر لگایا اور کہا آپ اس پہ سو جاؤ۔ تو امام احمد نے پوچھا کہ بیٹا، میں ایک سوال کروں گا تم سے کہ جب سے تم میرے ساتھ ملے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تو کام بھی کرتا ہے اور کچھ کچھ تو پڑھتا بھی رہتا ہے، تیری ہونٹ بھی ہلتی رہتی ہے۔ جب جب تجھے موقع ملا تیری ہونٹ ہل رہی ہے، کیا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب جب موقع ملتا ہے میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ امام احمد نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت برکت دیکھی ہوگی، بہت برکت دیکھی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو بہت برکت دیکھی ہے، اور جس جس نیت سے میں استغفر اللہ پڑھتا رہا اللہ نے میری وہ نیت پوری کر دی ہے۔ اس کے بعد اس جوان نے کہا مگر میری ایک نیت، میری ایک تمنا اب تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ میری بوڑھی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا، بغداد کے علاقے میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا امام ہے، اس کی بہت قربانیاں ہیں، جب بھی موقع مل جائے اس کی زیارت ضرور کرنا۔ میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی اور میں کئی دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محدث، اس بڑے عالم کی زیارت ہو جائے، مگر آج تک میری وہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد نے فرمایا بیٹا، جس کی تمنا تجھے تھی آج وہ تیرے گھر میں تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ بندہ اچھل پڑا اور ایک دم سے سینے سے لگا، ان کی پیشانی کو بوسا دیا۔ امام احمد کی بات سناتا ہوں۔ امام احمد نے فرمایا بیٹا، جب تم استغفار کرتے تھے اللہ کو, استغفار والی دعا قبول کرنی تھی, تو اللہ نے میرے سفر کے نظام کو بدل دیا. میں آگے جانے والا تھا, پریشانی آ گئی, میں یہی ٹھہر گیا. نمبر دو, مسجد میں ٹھہرنے والا تھا, اللہ نے مجھے مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیا. اگر مسجد میں ٹھہرتا تو وہیں سے واپس چلا جاتا. یہ سارا جو نظام بنا ہے یہ تیری دعا کے قبول کرنے کے لیے بنا ہے. میرے جوانوں, میرے دوستو, جو اللہ قبول کر لیتا ہے ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ وہ نظام بنا ہی دیتا ہے. لہذا اگر ہماری زبان پر استغفار رہیں گے, استغفر اللہ استغفر اللہ جس نیت سے پڑھیں گے, اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائیں گے. میرے دوستو, آج تین بات میں نے آپ کو عرض کی ہیں, ذرا تلاوت کا لحاظ کر لیجئے, یاسین شریف کی تلاوت کر لیجئے, پیارے نبی کی سنتوں پر ذرا عمل کرنے کی کوشش کر لیجئے, رات میں جب سوئیں تو سونے کی سنتوں پر عمل کر لیجئے, جب سو کر اٹھیں تو اٹھنے کی سنتوں پر عمل کر لیجئے, اور تیسری بات یہ ہے اپنی زبان پر ندامت کے ساتھ استغفار کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ ان تینوں باتوں کی برکتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائے. اس طرح بیٹھیے جیسے نماز کے اندر بیٹھتے ہیں. جب انسان تھوڑا مجاہدہ کرتا ہے اور تھوڑی نیتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی حاجتوں کو کیسے پوری کرتا ہے, انسان کے مجاہد, انسان کی تکلیفوں کو اللہ کیسے دور کرتا ہے. بس ایک بات سنیے گا کہ جب انسان اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے, اپنے اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اپنے اللہ ہی سے مانگتا رہتا ہے, تو اللہ اس کی دنیا کی پریشانی کو اور دنیا کی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے دور کرتا ہے اور کس طرح مصیبتوں کے دور کرنے کا نظام اللہ بناتا ہے, وہ ذرا آپ سنیے. خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب جیلان سے چلے اپنی والدہ سے روانہ ہو کر اور ماں نے ان کو بھیج دیا اور یہ بغداد پہنچے, تو بغداد پہنچنے کے بعد وہاں مجاہدہ کرتے رہے, علم سیکھتے رہے, مجاہدہ کرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد ان کا توشہ ختم ہو گیا, ان کا خرچہ ختم ہو گیا. اب اس شہر میں تو ہیں, ایک طرف کھانے کو نہیں ہے اور دوسری طرف یہ سوچتے ہیں اگر میں کسی کے سامنے, کسی انسان کے سامنے اگر ہاتھ پھیلاؤں تو یہ میری غیرت ہے, شرم آتی ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. راتوں کو جاگتے بھی ہیں, دن میں علم سیکھتے بھی ہیں, اللہ اللہ کرتے بھی ہیں, پروردگار کے سامنے دامن پھیلاتے بھی ہیں. جب بھوک سے بیتاب ہو گئے تب خیال آیا کہ میں کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤں, کہا نہ, بندے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, جہاں تک ہو سکے اللہ سے امید رکھنا. اسی خیال میں نہر کے پاس پہنچ گئے, دریا کے پاس پہنچ گئے, وہاں دیکھا سبزی والے اپنے سبزی کو لا کر وہاں پانی میں دھوتے تھے, تو وہاں سبزی والے جب چلے جاتے تو اس کے پتے کو لے کر چبا لیتے تھے. کئی دن تک ایسا ہوا کہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ پتے چباتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھوک کی پریشانی سے اور غربت کی پریشانی سے اور فقر و فاقہ کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا دے, جب تک میں پتے کھا سکتا ہوں کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. ایک دن, کئی دن جب گزر گئے تو بھوک سے بہت بیتاب ہو رہے تھے, مسجد کے کنارے آ کر بیٹھے تو دیکھا کہ ایک جوان بچہ آیا, اس نے دسترخوان پہ تھیلے کھولے اور روٹی اور سالن اس نے کھانا شروع کیا. اب خیال آیا کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ میں اس مسافر کے پاس جاؤں, اس سے کہوں کہ مجھے آدھی روٹی کھلا دو, مگر پھر شرم آئی کہ نہیں, مخلوق سے نہیں کہنا ہے. اتنے میں اس جوان بچے نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو, تو چلے گئے. سنیے ذرا, کھاتے اس جوان نے پوچھا کہ تم کون ہو, تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے, میں جیلان سے آیا. تمہارا نام عبد القادر اور جیلان سے آئے ہو؟ ایک دم سے اس کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا اور وہ کہنے لگا, کئی دن سے میں تجھے تلاش رہا ہوں, آج تم مجھے ملے ہو. میں جیلان سے چلا آ رہا تھا تو راستے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی, مجھے پوچھا بیٹا کہاں جاتے ہو, میں نے کہا بغداد جا رہا ہوں, تو اس بوڑھی عورت نے مجھے کہا تھا ایک بچہ ملے گا وہاں پہ, اس کا نام ہوگا عبد القادر, اس کو 8 دینار دے دینا. میں 8 دینار لے کر آیا, اب میں یہاں تلاش کر رہا ہوں تجھے ملتے نہیں ہو, آج اللہ نے تجھے یہاں پر ملا دیا, دیکھو دعا کی تھی نہر کے پاس کہ اے اللہ میری روزی کا انتظام کر دے, مسجد کے گوشے میں آ کر بیٹھے. اللہ نے 8 دینار وہاں جیلان سے بھیج دیا. جو بندہ اپنے اللہ سے امیدیں لگاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا نہیں کرتا بلکہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کی پریشانی کو ضرور دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستو, آج اگر ہم پریشان ہیں تو اپنے پیارے اللہ سے پریشانی کی دوری کی دعا کرتے رہیں گے, اللہ ہماری پریشانی کو ضرور دوری کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنے اللہ کا ذکر کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, پوری توجہ پورا دھیان اپنے اللہ. اے پیارے اللہ,